الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وحبيبنا بالقاسم الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سب سے پہلے تو آج ایک انتہائی المناک سانحے کی اطلاع آپ حضرات تک پہنچانی ہے. بہت ہی سبب تاسف ہے, علم انگیز ہے, غم انگیز ہے اس خانوادے کے لیے کہ جو یہاں بانی اعضا ہے کہ مرحوم سید علی متقی جعفری صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی جو خود ذاکر اہل بیت تھیں اور زنانی مجلسوں میں کراچی میں انہوں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں اور اس ممبر سے بہت ہی ذکر محمد والے محمد فرماتی رہی ہیں. صغیر فاطمہ بنت علی متقی جعفری ابھی کوئی 10-15 منٹ پہلے ان کے انتقال کی خبر ظاہر ہے کہ یہ اس پورے خانوادے کے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے, تمام عزاداروں کے لیے, تمام مومنین اور مومنات کے لیے, کیونکہ میرے علم میں ہے کہ انہوں نے کراچی میں بہت خدمت نہ جانے کتنی بچیاں ان سے تأثر قبول کر کے خود ذاکرہ بن چکی ہیں. پروردگار ان کے درجات کو بلند اور ان کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل جزیل عطا فرمائے. آپ حضرات سے التماس سے کہ ایک سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو شاد فرمائے. سال کا اختتام ہوتا ہے تو علی متقی جعفری صاحب کی دیسے کی یا برسی کی مجلس ہوتی ہے. 3 محرم کو ان کا انتقال ہوا تھا تو پھر 3 محرم کو ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں. آج 5 محرم کو ان کی بیٹی کا انتقال ہوا جو ذاکر اہل بیت تھی. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اس خانوادے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر آل محمد کے ساتھ کس قدر شغف رہا.
بے شک بے شک.
بہرحال خدا ان کی نسلوں میں قیام قیام تک اس ذکر کے امانت دار پیدا کرے. برادران عزیز، ہمارا موضوع گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہوگا قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ کی 257 آیت، جو کہ مضمون ولایت عامہ پر مشتمل ہے. رب اکبر کی ولایت عمومی کا ذکر ہے اس میں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اور وہی انہیں نکال کر لے جانے والا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف. جتنی بھی ظلمتیں ہوں، جس طرح کی بھی ظلمتیں ہوں، ظاہری باطنی مادی معنوی سیاسی اقتصادی اخلاقی علمی فردی اجتماعی، جتنی بھی تاریکیاں ہوں، ان سب تاریکیوں سے نکال کر نور تک لے جانے والی ذات بس ہے. اور وہ ہے ذات حق صمد، ذات رب صمد. انسان اگر اپنا رشتہ اس ذات سے استوار کر لے تو انسان نور کا پیکر بن جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
انسان خود نور کا سرچشمہ بن جائے. اس انسان سے دوسرے لوگ کسب نور کرتے ہیں، کسب ضیاء کرتے ہیں. ہاں، عام انسان کی بات کر رہا ہوں. عام انسان اگر حقیقت توحید میں فنا ہو جائے تو اسے جہان نور میں بقا نصیب ہو جاتی ہے. چلے جائے کہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے خود اپنے ساتھ ان کی ولایت کا اعلان کیا. ہاں، ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل اللہ بن جائے، کوئی شخص ولی اللہ بن جائے اور رسول اللہ سے مانوس نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل اللہ بن جائے، اہل توحید بن جائے، ولی اللہ بن جائے اور وہ ولی اللہ الاعظم، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم توحید علی مرتضیٰ سے. ممکن نہیں، ناممکن،
بے شک
ناممکن. آپ زندگی، کسی کی زندگی دریافت کرنے کے لیے طبی اصول کیا ہیں؟ ایک سے زیادہ طریقے ہیں. سانس دیکھتے ہیں آ رہی ہے یا نہیں، سانس آ رہی ہے سمجھ جاتے ہیں زندگی ہے. اگر یہاں پتہ نہیں چلا سانس آ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں کوئی عکس قبول کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. اگر وہاں کوئی عکس قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہے تو کہتے ہیں نہیں، ابھی زندگی ہے. مختلف طریقے، نبض دیکھتے ہیں، سانس دیکھتے ہیں، آنکھوں میں دیکھتے ہیں، دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں، دماغ کی حرکت دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں یا نہیں؟
بے شک.
اچھا جب گھر سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں تو حیات مکمل ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی درست نہیں ہے تو حیات ناقص ہے. اسی نسبت سے ناقص ہے. اسی طرح جب کوئی کہتا ہے ہم اہل توحید ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کتنی ہے, رسول اللہ کی معرفت, کوئی بات اللہ کی کہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے علی کی معرفت ہے کہ نہیں. اگر علی کی معرفت نہیں ہے اس کا مطلب اللہ کی معرفت ابھی کم ہے. علی جیسے ولی اللہ کو جو نہ جانتا ہو وہ اللہ کو کیا جانتا ہے. محمد الرسول اللہ کو نہ جانتا ہو وہ اللہ کو کیا جانتا ہے. جو دیدہ پیکروں سے واقف نہ ہو سکا وہ نادیدہ حقیقت. جس کی بصارت معتبر نہ ہو سکی اس کی بصیرت کا کیا ٹھکانا. اس کی بصارت ہی معتبر نہ ہو, بصیرت کا کیا ٹھکانا, کیا پیمانہ, کیا معیار, کیا اعتبار. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ ان حقیقتوں سے انسان آشنا نہ ہو اور حقیقت الحقائق سے آشنا ہو جائے. ممکن نہیں. وہ مقام انہی کا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ ذات کے جس نے اپنی ذات کو براہ راست پہچنوایا, وہی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ اول مخلوق ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر ہر شخص کے نصیب میں یہ بات ہوتی تو رسالت کا قدم ہی درمیان میں کیوں ہوتا, نبوت کا قدم ہی درمیان میں کیوں ہوتا, ولایت کا انشعاب کیوں ہوتا, ولایت شعبوں میں تقسیم کیوں ہوتی. شجر ولایت ہے پورا شجر. انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ آیت, اس آیت پر میں نے مختلف جگہوں پر گزشتہ برسوں میں اس ملک میں تقریریں کی ہیں اور جو مطالب گزارش کر چکا ہوں ان کا اعادہ کرنا میرے لیے بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے. لیکن کچھ اساسی اور بنیادی نقطے ہوتے ہیں ان کو یقیناً ان کا تذکر یا دہانی لازمی محسوس ہوتی ہے. اگرچہ ابھی بہت سے مطالب باقی ہیں جو میں نے اب تک کہیں ذکر نہیں کیے, یعنی گزشتہ تمام تقریروں میں بھی آئے ولایت سے متعلق, چاہے وہ کراچی میں گزارش کی ہوں یا لاہور میں یا ملتان میں, میں نے اب تک بعض پہلو اس آیت کے گزارش نہیں کیے. اور آنے سے قبل یہاں غور کر رہا تھا تو خود میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ کیا بلاغت ہے کلام الہی کی. ہم جیسا بندہ کہاں ممکن ہے کہ ہم اس کی تفسیر کر سکیں. جتنی بار ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں نئے معانی سامنے آتے, نئی تجلیاں سامنے آتی, ہزاروں ہزار مرتبہ کی پڑھی ہوئی آیت بعض وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے بالکل پہلی بار یہ آیت سامنے آئی. یہ تجلی میں تازہ کاری ہے. یہ تجلی کی تازہ کاری. تو بہت سے مطالب گزارش کر چکا ہوں, بہت سے باقی ہیں, لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں ابھی بانوان تذکر. یہ دیکھیں اصل ولایت جب تک نہ سمجھ میں آئے. اس میں بعض حضرات تعجب کر رہے ہوں گے کہ میں موضوع تو میرا ولایت حق ہے لیکن ابھی تک ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر کھل کر گفتگو نہیں شروع ہوئی. لیکن یہ آپ کا گمان ہے, میں نہ اس میں حسن لگا رہا ہوں نہ بد, آپ کا گمان محض ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ولایت امیر المومنین پر میں گفتگو شروع کر دوں ولایت حق سے پہلے. ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کوئی نعوذ باللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود ساختہ یا جہاں ساختہ ہو. اس ولایت کی اساس ولایت حق ہے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت سامنے نہ ہو نہ ولایت رسول سمجھ میں آئے گی نہ ولایت علی نہ کسی اور کی ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے. ممکن ہی نہیں کہ وہ ولایتیں سمجھ میں آ جائیں اور ان ولایت کے حدود سمجھ میں آ جائیں. کل میں نے چند اصطلاحیں یوں ہی ذکر کر دی تھیں کہ ایک ولایت ہے ولایت تکوینی, ایک ولایت ہے ولایت تشریعی, ایک ولایت ہے ولایت عطائی, ایک ولایت ہے ولایت کسبی, ایک ولایت ہے ولایت حبی, ایک ولایت ہے ولایت محبی, ایک ولایت عامہ ہے, ایک ولایت خاصہ ہے. ولایت کے مراتب ہیں, ولایت کے اقسام ہیں, ولایت کے مراتب ہیں. اور انہی اقسام و مراتب کے ساتھ, انہی اقسام و مراتب کے سہارے سے یہ کائنات قائم ہے. اگر اس کائنات میں سلطنت حق قائم ہے, اقتدار حق قائم ہے, تو وہ سلطنت حق و اقتدار حق, وہ سلطان حق, وہ ولایت حق اسی طرح قائم.
بے شک
ایک سلسلہ ہے, سلسلہ قولی, سلسلہ قولیہ, جس میں جب بھی سلسلہ قولی ہوگا تو اس میں کثرت کا پہلو پیدا ہوگا. اب بہرحال یہ مجلس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسی جمعیت سامعین کی کم میسر آتی ہے کہ جہاں علماء فضلاء دانشور ادبا شعراء اہل فکر اہل تدبر یکجا مل جائیں. اکثر حوزہ علمیہ کے افاضل موجود ہوتے ہیں. میرے برادر عزیز مکرم حجت الاسلام مولانا افتخار صاحب عابدی برابر تشریف لا رہے ہیں, اس وقت بھی تشریف رکھتے ہیں. جب ایسے چہروں کو دیکھ لیتا ہوں تو بدی چاہتا ہے کہ پوری گفتگو پھر اصطلاحوں اصطلاحوں میں, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بحثیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمٹ جاتی ہیں. مگر ظاہر ہے پھر آپ کے ساتھ ختم ہوگا. اور یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ستم کی بھی قسمیں ہیں. ویسے تو جور و ستم واقعاً باطل ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جور و ستم کی گنجائش نہیں ہے نہیں زندگی میں, لیکن محبت کی زبان ہے. علموں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. محبت کی زبان میں, غزل کی زبان میں ستم و جور کے معنی کچھ اور ہیں. کوئی معشوق جب آزمائش کرتا ہے تو اس کو بھی کبھی کبھی ستم کہہ دیتے. اور عاشق کا مزاج پھر کیا ہوتا ہے؟ ستم کو برداشت کرنا. اور اگر عاشق ستم نہ کرے تو شکوا کرنا. یہ ستم میں کمی کیوں ہو گئی؟ لائق نہ رہا کہ آپ ستم سے ذرا سا اس کیفیت پہ غور کر لیجیے. یہ مزاج جو غزل میں آیا یہ تصنع محض نہیں ہے. توجہ رہے, یہ محض تصنع نہیں ہے, محض تکلف نہیں ہے, محض میری شاعری نہیں ہے. وہ جو بالکل میری شاعری ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری شاعری. یعنی ایسے شعر جن کے پیچھے کوئی تجربہ حقیقی نہ ہو, زبان کی شاعری ہو. الفاظ باندھے ہوئے پاپیے چپکائی ہوئی ردی میں
کیا کہلے.
شاعری کی ارزش نہیں. لیکن آپ واقعی زندگی میں دیکھیے, بچہ ہے آپ کا, چھوٹا بچہ ہے, نادان بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, وہ جتنا مچل مچل کے آپ سے ضد کرے گا اتنا اچھا لگے گا. اور جہاں اس نے مچلنا اور ضد کرنا چھوڑ دیا, خیال ہوگا کہ بچہ ناراض تو نہیں ہے. آج اس نے کچھ مانگا کیوں نہیں ہے؟ آج اس نے ضد کیوں نہیں کی؟ اس بچے کو کس نے ناز و ادا سکھائے ہیں؟ کس نے سکھایا؟ فطرت نے سکھایا. ناز کرنا حسن معصوم کی فطرت ہے. کیونکہ اس ناز میں وہ بچے جو ضد کرتے ہیں, بچے بھی معصومانہ ضدیں کرتے ہیں. اور اگر ماں باپ پوری نہ کریں آمدن, اگنور کرتے جائیں اگنور کرتے جائیں, تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ پتہ نہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. یعنی ان کا ناز کرنا امتحان محبت مادری ہے. بچوں کا ناز کرنا امتحان محبت پدری ہے. توجہ ہے, دونوں طرف سے امتحان اور آزمائش کا سلسلہ ہے. اسی طریقے سے بندے اور خالق کا رشتہ ہے.
یہ مثال اس لیے دی میں نے بندے اور معبود کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان بھی یہی رشتہ ہے. خالق نے کچھ ذمہ داریاں بندوں پر ڈالی اور بندوں سے کہا سب کچھ دینے کے بعد بھی کہ تم مجھ سے اور طلب کرو، دعا کا دروازہ کھلا رکھا. اس کے کچھ مطالبے ہم سے ہیں اور یہ طرفہ رشتہ نہیں رکھا کہ بس ہم واجبات، مستحبات، محرمات، تکلیفات شرعیہ، تکالیف شرعیہ تمہارے اوپر عائد کیے دیتے ہیں، تم مخلوق کو بندے ہو. یہ طرفہ رشتہ نہیں ہے. دیکھے تم ہمارے واجبات پورے کرتے ہو کہ نہیں، دیکھے تم محرمات سے پرہیز کرتے ہو کہ نہیں، دیکھے تم مکروہات سے مجتنب رہتے ہو کہ نہیں، دیکھے تم مستحبات کو اختیار کرتے ہو یا نہیں. تو گویا اگر خدا کے ارشادات کی تعمیل بندوں نے کی تو بندوں کی طرف سے تو آزمائش پوری ہو گئی. بندوں کی آزمائش تو پوری ہو گئی. توجہ رکھیے گا میں کس مقام پر پہنچ گیا. اس نے آپ کے سامنے خود کو بھی آزمائش کے مرحلے میں رکھ دیا. تم مجھ سے بھی دعا کر کے دیکھو، میں پوری کرتا ہوں.
نماز پڑھ کے مجھ سے بھی تو کچھ مانگو. تم نے نماز پڑھی، میرا کہا پورا کر دیا. نماز پڑھ کے تم کچھ ہم سے کہہ کے دیکھو، ہم پورا کرتے ہیں. اب روایتیں اٹھا کے دیکھیے، روایتیں حدیثیں قرآن ہیں کہ بندہ اگر دعا نہیں کرتا تو خدا اور اس کے فرشتے ملائکہ سب کہتے ہیں عجب بندہ دعا نہیں کرتا. جیسے ماں باپ کہیں عجب بچہ ہے، آج صبح سے اس نے کچھ مانگا ہی نہیں. درمیان میں جملے معترضہ آ گیا تھا تو بات یہاں تو پہنچ گئی. میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ صرف استلاحوں میں باتیں کروں تو آپ کے حق میں ستم ہوگا، اب وہ میں کرنا نہیں چاہتا. یوں بھی کوئی اصطلاح مشکل درمیان میں آ جاتی ہے تو میں شوق سے اس اصطلاح کا ذکر نہیں کرتا ہوں، مجبوراً کرتا ہوں. جو لوگ شکوا کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں کہ میری زبان مشکل ہے یا بوجھل ہے یا مجھے اردو نہیں آتی، میں دست ادب جوڑ کے ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مضمون اور موضوع کی زبان الگ ہوتی ہے. فزکس جو ہے وہ بایولوجی کی ٹرمینالوجی میں نہیں سمجھائی جاتی. میتھمیٹکس جو ہے وہ پوئٹری کی ٹرمینالوجی میں نہیں سمجھائی جا سکتی. یہ عرفان کی باتیں، یہ توحید حق سمجھ کی باتیں، یہ دینیات کی باتیں ہیں. اس کی اپنی ایک خاص زبان ہے اور اس زبان سے آپ کو مانوس ہونا چاہیے، آپ کو اس زبان سے مانوس ہونا چاہیے. بہرحال تو
اس کائنات میں جو نظام ہے ولایت حق قائم ہے. کل ایک جملہ کہہ کر گزر گیا تھا کہ اس کا جو اقتدار قائم ہے وہ جو اس کا ملکوت قائم ہے, ایک ہے ملک ایک ہے ملکوت,
سبحان اللہ
دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. یہ صرف متصوفین کی مختلف اصطلاحیں نہیں, یہ کوئی بڑی ہوئی اصطلاحیں نہیں ہیں, بنائی ہوئی اصطلاحیں نہیں ہیں. قرآن مجید میں ملکوت کا ذکر بھی ہے, قرآن مجید میں ملک کا ذکر بھی ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کائنات میں, جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو, جہاں تک دیکھ سکتے ہیں, جو کچھ دکھائی دے سکتا ہے, وہ سب عالم ملک ہے. کس کا ملک؟ کوئی اور بیچ میں نہ, یہ میرا ملک ہے وہ تیرا ملک, وہ سب عالم ملک ہے. اور بس ایک ہی ملک ہے, لیکن کوئی ٹکڑوں میں تقسیم نہ دیجیے گا. سب عالم ملک ہے, ایک ملک ہے. اس ملک کا مالک کون ہے؟ پروردگار حضرت حق سبحانہ و تعالی. یہ ملک چل کس طرح سے رہا ہے؟ ملک پاکستان چلاتے ہیں جو حضرات, وہ آفیسر حضرات, بیوروکریٹس حضرات, وہ جو سیاستدان حضرات, وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں.
واہ واہ.
ملک خدا جو چلاتی ہے چیز, وہ کیا چیز ہے؟
واہ واہ واہ.
ملک جس سہارے سے چلتا ہے اس کا نام ہے ملکوت. توجہ ہے, ملکوت. تمام عالم ملک کے اندر جو ملکوت ہے وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک ساتھ, بس ایک ایک اور ایک. کوئی نہ ثنویت ہے, نہ تثلیث, نہ کثرت. بار بار کہہ رہا ہوں, جو اس کے نظام ملک و ملکوت کو چلانے والی قوتیں ہیں, اور جو شخصیتیں ہیں ان قوتوں کی علامتیں ہیں. جو پیکر, جو کردار, جو شخصیتیں, جو نام, جو اسماء, ملکوت حق کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سب کو تسلیم کرنا اس کے ملکوت کو تسلیم کرنا ہے. توحید کا تقاضا ہے, نہ کہ شرک. خدا کی ولایت کو تسلیم کر لینے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی ولایت کا کوئی انکار کرے. مصطفیٰ کی ولایت کو تسلیم کرنا ولایت حق کو تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا ہے. خدا کی ولایت کے ساتھ رسول اللہ کی ولایت کا قائل ہونا شرک نہیں, توحید ہے. یہ نہیں کہ دو ولی مان لیے, دو ولی کا تو ایک ہی کمانا ہے, اللہ کا مانا ہے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ و رسولہ, وہ نہ فرماتا تو ہم نہ مانتے. جب اس نے فرمایا تو ہمیں ماننا ہمارے لیے لازمی ہے. ماننا عین توحید ہے، نہ ماننا شرک ہے. انہیں ماننا شرک نہیں، انہیں نہ ماننا شرک ہے. اللہ کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، اس کے رسول ولی ہیں، اور وہ ولی ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں. طبیعت آج بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ اپنے پرانے کئی برس پرانے جملے دہرا لیتا ہوں اس موقع پر کہ آمنو، یعنی ایمان لانے والے. ایمان لانے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایمان لانے کا تصور یہ ہے کہ کسی نے کہا ایمان لاؤ اور وہ ایمان لے آیا، اور ایک ایمان لانا یہ ہے کہ حقیقت ایمان تو معلوم ہی نہیں کیا. جب ہم جیسوں کو ایمان لانا ہوا تو ہم نے سوچا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، تو کوئی اوپر سے ایمان لے کے آیا کہ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. جو یہاں سامنے ایمان لایا اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ ایمان لائے. ایمان لے کے آیا اس کی ہم کیا گواہی دے کے ایمان لائے؟ ہم تو اس کے ایمان کو دیکھ کر ایمان لائے. اس کے ایمان کو دیکھ کر ایمان لائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ایمان لائے؟ رسول اللہ کب ایمان لائے؟ کبھی کوئی سوال کر سکتا ہے کسی میں جرات؟ یہ جسارت کسی میں ہے کہ کب لائے ایمان؟ وہ خود پہ کرے ایمان تھے، حقیقت ایمان تھے، وہ حقیقت کلمہ توحید تھے. ان کا پہ کرے نورانی کلمہ لا الہ الا اللہ تھا. کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہ کر وہ خود تھے، انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہ تھی. اس کے بعد جو لوگ اس ردیف میں ولی کہلائیں گے وہ اسی شان میں ہوں گے، وہ اسی شان میں ہوں گے. اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے. اس کے بعد وہ ولی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی حقیقت ایمان اپنے وجود کے ساتھ لے کر اس دنیا میں آئے. وہ کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں انہوں نے بت کو سجدہ نہیں کیا، بتوں نے انہیں سجدہ کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں خطابت و شاعری کا دامن الجھ ہی جاتا ہے، اور عقیدت جو ہے وہ کچھ آگے بڑھ ہی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں شرک پیدا کر ہی دیتے ہیں یہ لوگ. ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر بت خانے کعبہ کی گر پڑے سب کے سب، تو اس کی یہ تعبیر کرنا، یہ تعبیر کرنا کہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا، اس کے کیا معنی، کیا جواب ہے اس کا؟ جواز تو
اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو جب پہلا پیکر آدمی کا بنا تھا وہیں مل جاتا ہے. فرشتوں نے جو جناب آدم کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ آدم کو سجدہ کیا تھا؟ آدم کا سجدہ کیا تھا یا حق کا سجدہ کیا تھا آدم کے سامنے؟ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام, حضرت آدم کی حیثیت اس وقت بمنزلہ کعبہ تھی. کیا تھی؟ بمنزلہ کعبہ. آدم بمنزلہ کعبہ تھی. آدم کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا, آدم کا سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا, آدم کے لیے سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا. سجدہ حق کو تھا, سجدہ حق کا تھا, سجدہ حق کے لیے تھا. حق کا حکم تھا کہ آدم کو قبلہ ٹھہراؤ. آدم کے سامنے سب ملائکہ سجدے میں گر رہے. اور ہمیں اس کے معنی یہ ہے کہ کسی پیکر بشری کو بھی اگر پروردگار حکم دے دے تو قبلہ بنایا جا سکتا ہے. حضرت محی الدین اکبر ابن عربی سے پوچھئے میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں. جائیے اس پائے کے عرفا سے پوچھئے, ان کے اسفار پڑھیے, ان کے خصوص پڑھیے, ان کے فتوحات پڑھیے, تب شرح صدر حاصل ہو, شرح صدر حاصل ہو. بہرحال رسول ولی ہیں جس پائے کے,
بے شک
اسی کے بعد وہ تسلسل رہے گا کہ ایمان لانے والے کون ہیں.
بے شک
یہاں پر ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں, جب ایمان لانے کی بات ہے تو امیر المومنین حضرت علی بارے میں بھی یہ بحث کر رہی ہوں.
اللہ
بحث کرنا کہ امیر المومنین کب ایمان لائیں, یہ بھی تقریباً سوئے ادب. اب ہے تاریخ میں کہ دعوت دلاگیرہ میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں توحید لایا ہوں, میں نبوت کا پیغام دے رہا ہوں, اور مولا نے اٹھ کر تصدیق فرمائی, اور پیغمبر نے ان کی تصدیق کے بعد ان کو اپنی رسائل اور وزارت اسی وقت عطا فرمائی. یہ تمام مستند تاریخوں میں موجود ہے. اس کے بعد یہ بحثیں ہوئی کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور ایمان لانے والے علی, اس میں کوئی شک نہیں, ظاہری تاریخ یہی, مگر بات وہی ہے کہ علی خود ایمان لانے والے اس معنی میں ہے کہ وہ خود پہ کر ایمان سرچشمہ ایمان ہے. یہ ان کی حقیقت بمنزلہ نفس سے مصطفیٰ ہے, جان مصطفیٰ, ذات مصطفیٰ, نفس سے مصطفیٰ. صرف فاصلہ نبوت و رسالت کا, نبوت ختم ہو گئی محمد ابن عبداللہ پر, رسالت ختم ہو گئی محمد ابن عبداللہ پر. محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی رسول اللہ نہیں ہے, محمد نبی اللہ کے بعد کوئی نبی اللہ نہیں ہے, لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ ہے معبود ہے اور ولی رسول محمد
نبی ہے، رسول ہے اور ولی. محمد اللہ نہیں ہے، محمد معبود نہیں ہے، مگر اللہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی. علیم، علی نبی نہیں ہے، علی معبود نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے، علی رسول نہیں ہے، علی ولی ہے. ولایت وہ صفت ہے جو اللہ میں، رسول اللہ میں، علی میں مشترک پائی جاتی ہے. کوئی بڑی گہری بات نہیں ہے، لیکن بار بار کہنی پڑتی ہے مختلف لہجوں میں، مختلف جملوں میں، مختلف تعبیروں میں، اس لیے کہ یہ باتیں اب تک دنیا کی سمجھ میں نہیں آئیں. اگر یہ تسلیس ہم نے قائم کی ہوتی تو آپ ہمیں مشرک کہتے. اس نے خود اپنی صفت ولایت میں انہیں شریک قرار دیا. انما ولیکم اللہ بہتر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ہم راکعون. تو اللہ ولی ہے، اس کے رسول ولی ہیں، اور علی ولی ہیں، اور اس کے بعد ولایت کا ایک سلسلہ ہے. اسی ایک آیت سے ائمہ اتنا عشر کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بعد میں گزارش کروں. اسی ایک آیت سے فقہا، علماء، مجتہدین کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے. اسی ایک آیت سے آپ کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے. مقاصد میں جہاں ویسے ولایت فقی ہے، وہیں ولایت مومن بھی زیر ہے، اسے کوئی بیان نہیں کرتا. تو مجھے اجازت ہے کہ بیان کر
کوئی سند تو لاؤ.
علی کو کرم اللہ وجہو کیوں کہتے ہیں؟ مومن بچوں کو مومن ماں باپ مسجد میں لے جا کے اس کا ماتھا رگڑ دیتے ہیں تاکہ وہ مومن شمار ہو جائے. کافر ماں باپ وہ خانوں میں لے جا رہے ہیں. کہیں کوئی روایت ہے؟ علی کی ولادت کب ہوئی ہے؟ رسول اللہ کے ولادت کے 30 برس بعد اور بعثت سے 10 برس پہلے. یعنی ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا, ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, ابھی دعوت ذوالعشیرہ نہیں ہوئی, ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا. بچہ پیدا ہوا تو ابو طالب نے کسی بت کے سامنے اس کی پیشانی رکھی؟ نہیں رکھی نا. اگر ابو طالب کافر ہوتے اور کسی بت کی پرستش کرنے والے ہوتے تو علی کی پیشانی کہیں رکھ دیتے اور پھر مسلمان کرم اللہ وجہو نہیں کہہ سکتے تھے. پھر کرم اللہ وجہو نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے کہ بت کے سامنے پیشانی جھک چکی. لیکن ابو طالب نے اس بچے کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکوائی. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ خود ابو طالب کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے اور میں اپنا پرانا جملہ پھر دہرا دوں اور یاد دلا دوں پھر یاد دلا دوں یہی سبب ہے کہ علی کی ولادت تو کعبے میں ہوئی, مصطفیٰ کی ولادت کعبے میں نہیں خانہ ابو طالب میں ہوئی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. شک کرنے مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ ہے اور اس کے بعد رسول اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. تو رسول اللہ جہاں پیدا ہوں گے وہ جگہ زیادہ افضل ہوگی. پیدا ہوں گے وہ جگہ زیادہ فضیلت کی ہوگی. جو نہ مانتا ہو نہ مانے, اس کے دل کی بات, اس کے ایمان کی بات, اس کی. میں اپنے دل کا مالک و مختار. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, خاکم بدہن اگر اللہ کو یہ ایسی چیز ہوتا جو کہیں پیدا ہو سکتا. اور وہ کہیں پیدا ہوا ہوتا, وہ لم یلد ولم یولد نہ ہوتا, تو سب سے افضل جگہ کون سی ہوتی اس کائنات میں؟ بچوں کی طرح بات کر رہا ہوں, بچوں کی طرح. جہاں اللہ پیدا ہوتا وہ سب سے افضل جگہ ہو. یہاں اللہ, ہمارے ملک میں یہ جھگڑا ہے اس لیے یہ بات ذہن میں آئی. بابری مسجد کا قصہ سنا ہے؟ کیا ہوا بابری مسجد کے ساتھ؟ کہا یہاں رام پیدا ہوئے تھے, رام خدا ہیں ان کے, بھگوان ہیں, وہ پیدا ہوئے تھے, اس لیے وہ جگہ روئے زمین پر سب سے زیادہ
افضل، جہاں رام پیدا ہوئے وہ جگہ سب سے زیادہ افضل، چونکہ رام بھگوان ہیں، خدا ہیں، تو بالفرض ہم تو مسلمان ہیں، موحد ہیں، ہمارا خدا لم یلد ولد،
بے شک
وہ محل حوادث نہیں ہے،
بے
شک، لیکن بات حفظ مراتب کی ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، فرض محال کے طور پر، فرض محال کے طور پر، فرض محال ہوتا ہے نہیں ہوتا، فرض محال ہوتا ہے، اگر ہمارا خدا بھی پیدا ہوا ہوتا تو پھر وہ جگہ کائنات میں سب سے افضل، تو خدا تو پیدا نہیں ہوا، اس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، ہم پر سب سے بڑا کرم یہی ہے، انسانوں پر سب سے بڑا کرم یہی ہے کہ خدا تو پیدا ہو نہیں سکتا تھا، اس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا، اگر مصطفیٰ پیدا نہ ہوئے ہوتے تو تاریکی ہی
تاریخی،
نور توحید کہیں آشکارا نہ ہو،
بے شک،
پھر فانوس سے توحید گل ہو جاتا،
بے شک،
مصطفیٰ پیدا ہوئے اس دنیا میں کہاں، تاریخ دانوں سے پوچھیے، علی پیدا ہوئے کہاں، کعبے میں، پیغمبر کعبے میں پیدا ہوئے نہیں، کہاں پیدا ہوئے، خانہ ابو طالب میں، ایسا کیوں ہوا، علی یہاں پیدا ہوئے وہ وہاں پیدا ہوئے، اس کا سبب تھا، اس کا سبب تھا، علی تو وہاں پیدا ہوئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے بہت سے، پیغمبر چونکہ سب سے بڑے معلم توحید تھے، اس لیے حفظ مراتب میں پیغمبر کو وہاں پیدا کیا گیا جہاں نہ کوئی بت تھا نہ بت پرست، قبیلوں کی شرکت ضروری سمجھی گئی، اس کے معنی یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر سب کی گویا سب نے اجارہ داری قائم کر لی، تو جس کا دل چاہتا تھا لے جا کے بت بنا کے رکھ دیتا تھا، اور ابو طالب کا بس نہیں چلتا تھا، لیکن خانہ ابو طالب تو خانہ ابو طالب تھا، کسی کی ہمت تھی تو ان کے گھر میں بت رکھ دیتا، اس لیے پورے مکے میں ایک گھر تھا جہاں بت تھا نہ بت پرست، اللہ نے کہا محمد یہی پیدا ہوں گے، اب یہ ضرور جملہ کہہ رہا ہوں، اسے آپ خطیبانہ کہیں، شاعرانہ کہیں، عقیدت مندانہ کہیں، اگر قبلے کا تعین علی کی مرضی سے ہوتا تو شاید خانہ ابو طالب کو قبلہ بنایا جاتا، کیونکہ رسول کی جائے پیدائش تھی، قبلہ معین ہوا رسول کی آرزو کے مطابق،
ادھر رخ کر کے سجدہ کرو گے خدا کو تو ہم ادھر رکھتے سر جدھر پیغمبر پیدا ہو. علی سے بڑا عاشق خدا اور عاشق رسول. علی کی ضرورت کس لیے ہے؟ علی کو پوجنے کے لیے نہیں, علی کی پرستش کے لیے نہیں. علی اس کے محتاج نہیں کہ آپ انہیں رب کہیں. علی کو رب کہنا شرک ہے. علی رب نہیں ہے, علی عاشق رب ہیں. علی عاشق رسول ہیں. علی کی ضرورت ہمیں اس لیے کہ ہم علی سے سیکھتے ہیں بندگی خدا, علی سے سیکھتے ہیں اطاعت رسول کی. کیسے رسول کی اطاعت کی جائے یہ علی بتائیں گے. علی ولی اللہ. بس گفتگو یہاں پہ روک رہا ہوں, وقت تجاوز کر چکا. طبیعت اگرچہ ساتھ نہیں دے رہی تھی مگر ذکر اہل بیت خود شفا.
بابا کی صحت و سلامتی کے لیے بابا نے بلا سلو.
اتنی گفتگو کرتا چلا گیا. علی علی ابن ابی طالب جب گہوارے میں تھے تو بھی ان کی شجاعت ظاہر ہوئی. علی جب گہوارے میں تھے تب بھی ان کی شجاعت ظاہر ہوئی. مشہور ہے واقعہ. خدا معلوم اس خاندان میں یہ شجاعت بچوں سے ظاہر ہوئی. کیا کیا صورتیں پیدا ہو جاتی. ایک علی اور یاد آ گیا. اس عزاخانے کی روایت کے مطابق آج یہاں جس علی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں اس کا نام ہے علی اصغر. حسین کا شیر فارغ. اس کی بھی شان ولایت ہے, اس بچے کی بھی شان ولایت ہے, اس بچے کی بھی شان شجاعت ہے. کیا شجاعت کی شان ہے. حسین نے میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند. علم ناصر ینصرنا, علم مغیث یغیثنا. کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ آواز تمام عالم میں پھیل گئی, خیمے میں بھی آئی. یہ بچہ تین دن سے بھوک کا پیاسا بچہ, یہ شیر خوار بچہ, یہ شیر خوار بچہ جس کے ہونٹ بھی خوش ہو. اس بچے نے بابا کی آواز سنی اور ایسا ہمکا کہ جھولے سے زمین بنا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جھولے سے زمین پر آ گئے. بیویوں کا شور گریا بلند ہوا. حسین علیہ السلام پلٹے, در خیمہ پر آئے, زینب کو آواز دی, بہن زینب میں ابھی زندہ ہوں. اس قدر بلند آواز سے گریا کرنے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا وہ چھ مہینے کا بچہ, وہ چھ ماہ اس نے کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے کہا کہ رب آپ سے کہو بچہ مجھے دے. ماں بچے کو اٹھا کر لائی. یہاں پر روایتیں ہیں ان بہرحال حسین نے بچے کو ہاتھوں ابا کے دامن سے سایہ کیا. میدان کربلا میں لے کر آئے ایک بلندی پر. مختصر سے جملے فوج اشقیا سے خطاب، تمہاری نگاہ میں اگر میں قصوروار ہوں تو یہ شیرخوار بچہ یہ تو دنیا کے کسی قانون میں قصوروار نہیں ہوتا. بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے یہ کہہ کر بچے کو زمین پر لٹا دیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پانی لے کر بچے کے بہانے سے میں پی لوں گا تو تم خود آ کر بچے کو سیراب کر لو. حسین نے کس طرح جلتی ہوئی ریت پر بچے کو رکھا ہو؟ باپ کا دل تھا رکھا ہی تھا کہ پھر فوراً اٹھا لیا، اور اب ایک جملہ بچے سے خطاب کر کے کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو. اس علی اکبر میں بھی شان ولایت حق ہے، شان ولایت. حسین فرما رہے ہیں بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم خود اپنی پیاس کا اظہار کرو. بچے نے کمہلایا ہوا چہرہ فوج کی طرف پھوڑا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھرائی، لشکر میں انقلاب آ گیا. دشمن فوج کے سپاہی چاہتے تھے کہ پانی پلائے، اس شقی سپاہ سالار نے کہا اقبا کلام الحسین. ارملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر چلا اور چمائے کا کلا دیتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. روایتوں میں من قلب الصبی علی ید الامام، امام کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہوا. ادھر امام نے
الله
الله الله الله الله
حضرات کے ذہنوں میں ہوگا. موضوع ہے ولایت حق اور امامت حسین. میں نے بار بار عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ موضوع آج عالم بشریت کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ولایت حق کی حقیقت کو سمجھے, وابستہ بحق ہو جائے, وابستہ حق ہو جائے. اور وابستہ حق ہونے کے لیے راہ ایک رہ گئی ہے اور وہ راہ کربلا سے گزرتی ہے. وابستہ حق ہونے کے لیے امامت حسین بھی بشر بشر کی ضرورت ہے. یہ ضرورت انسانی ہے, حسین کی امامت. یہ بات میں بار بار عرض کر چکا اور بات ایسی ہے کہ کسی بھی سقیم الفکر اور سلیم القلب انسان کو اس کے قبول کرنے میں کچھ بھی تعامل نہیں ہو سکتا, کوئی تعامل کی گنجائش نہیں ہے. وجدانن کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ فوری طور پر انسان کا دل اسے قبول کر لیتا ہے, ذہن قبول کر لیتا ہے, اس کے باوجود بھی بحث کی گنجائش رہتی ہے. مثلاً اس قضیے میں کوئی شبہ ہے کہ تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے؟ دنیا کا کوئی انسان شبہ کرے گا کہ تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے. اب بتائیے تعلیم کے موضوع پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے, کتنے مفکرین کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پر, فلسفیانہ سطح پر فلاسفی آف ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے, پیٹرن آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے, سلیبس کیا ہونا چاہیے, کریکولم کیسا ہونا چاہیے, کس اسٹیج پر کیسی تعلیم ہونی چاہیے. وہ کے جی نرسری میں جو 3 سال یا 2.5 سال کے بچے کو ڈال دیا جاتا ہے کیا وہ درست ہے یا درست نہیں ہے, کس عمر میں بچے کو داخل کیا جائے. یہ طے ہے کہ تعلیم انسان کی ضرورت ہے, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تعلیم کس مرحلے میں شروع کی جائے, کس مرحلے میں کیا نصاب انٹروڈیوس کیا جائے, اس کے لیے ہمیشہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت بھی ہے. یا اس محترم مجمع میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں گے اور عملاً ٹیچنگ سے تعلق رکھتے ہوں گے, ایجوکیشنسٹ ہوں گے, بلکہ جناب میر محمد علی صاحب مسلسل تشریف لاتے رہے ہیں مجلسوں میں, اس وقت مجھے سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں, جو آپ کے ملک کے بہت مشہور اور معروف ایجوکیشنسٹ ہیں, ماہر تعلیم. تو دروازہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سال آپ نے بحث کر لی, ایک سیمینار کر لیا اور کہا کہ اب کیا ضرورت ہے, تو طے ہو گیا کہ تعلیم ہماری ضرورت ہے, طے ہو گیا کہ یہ نصاب مقرر ہو جانا چاہیے.
دنیا کے ہر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملک کا انسان بلکہ دنیا کے ہر ملک کا انسان یہ کہے گا کہ جناب ہم نے ترقی کر لی ہو یا ترقی کر رہے ہوں یا ترقی کے مرحلے میں ابھی داخل بھی نہ ہوئے ہوں مگر مسلسل ہمیں بحث کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے, اس لیے کہ جس دن ہم نے یہ بحث کا دروازہ بند کر دیا اسی دن ہم جہل میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ طے ہے کہ تعلیم ضرورت ہے, اس کے باوجود تعلیم پر مسلسل گفتگو کی ضرورت بھی باقی ہے. اسی طرح یہ طے ہے کہ توحید حقیقت ہے, یہ طے ہے کہ امام حسین امام ہیں, مگر ہمیشہ اس گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ کہا جائے کہ کب تک یہ ذکر کرتے رہو گے. ہمیشہ ہر سال مستقل مسلسل مستمر یہ گفتگو ہوتی رہے گی کہ ولایت حق کیا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح وابستہ رہنا ہے اور کس کی رہبری میں وابستہ رہنا ہے اور کس کی رہبری میں وابستہ رہ سکتے ہیں.
سبحان اللہ,
یہ نہیں سوچنا ہے کہ کس کی رہبری میں وابستہ رہنا ہے, اس کے معنی ہے کہ کئی رہبر ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رہیں تو وابستہ حق ہو جائیں گے, ایسا نہیں. ایسا نہیں, وہ حق فمد واحد ہے, احد ہے, فرد ہے, فمد ہے, یکتا و یگانہ ہے, اس تک جانے والا راستہ بھی بس ایک ہے, بس ایک. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جانے کا راستہ ایک ہے, یہ عرفا کے اس قول سے نہیں ٹکراتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے قلوب ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں, وہ دوسری بات ہے کہ انسان ہر انسان کا براہ راست خدا سے واسطہ برقرار ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, اس کا اسلوب, اس کا انداز, اس کا طریقہ وہ الگ ہوتا ہے. وہ اسی قانون کے تحت آتی ہے بات جو میں نے عرض کیا کہ وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے, لیکن ایک جو صراط مستقیم ہے توحید حق کا راستہ وہ ایک ہی ہے, اس میں تعدد اور تکثر ممکن نہیں ہے یا تکاثر ممکن نہیں ہے. اور وہ راستہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں امامت حسین تو اس رعایت سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ گفتگو محرم میں ہو رہی ہے,
بے شک
اگر یہ گفتگو ربیع الاول میں ہوگی تو حسین اپنی جگہ برقرار رہیں گے, اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہاں لفظ محمد آ جائے گا, آخر محمد ہے, محمد یعنی حسین, حسین یعنی محمد. یہ وہی بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کل لنا محمد, یہاں اول بھی محمد ہے, یہاں آخر بھی محمد ہے, جس جس کو ملنی نیت کی نسبت حاصل.
محمد محمد.
کہتے ہیں کہ جو بہرحال میں مسلسل اور مقرر عرض کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں اور آپ حضرات کے جانے آ گیا میں جگہ پا چکی ہوں. اب جو گفتگو آگے بڑھانی ہے آج وہ اس رخ پر میں نے سوالات قائم کر دیے کہ نظام حق یا ولایت حق کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو پھر بہت سے سوالات قائم ہوتے ہیں. اجمالاً ہمیں معلوم ہے کہ ولایت حق کا نظام قائم ہے, ہم نے قبول کر لیا ہے, ہر فرد و بشر قبول کرتا ہے کہ ایک ذات حق ہے, لیکن کیا اس ذات حق کا اقتدار قائم ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
خود یہی سوال کیا قائم ہے کہ نہیں قائم ہے, سوال کیا تھا ابھی جواب تو نہیں دیا پورے طور پر, قسطوں میں جواب کے قریب لا رہا ہوں. اس لیے کہ بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ میں کیا عرض کروں, ایک جملے میں جواب دیا جا سکتا ہے مگر اس ایک جملے کے لیے جتنے جملے کہنے پڑوں. حقیقت توحید تو بس سورہ اخلاص میں موجود ہے, سورہ طیبہ اللہ ہے, چھوٹا سا سورہ ہے. مت میں فلسفہ توحید اس سے مختصر, اس سے متین, اس سے واضح, اس سے مکمل پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن اس ایک مت نے متین کو پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کتنی بڑی کتنی آیتیں آئیں, بقول معروف 6,666 آیتیں. سب کا مضمون توحید ہے, پورا قرآن ذہن انسانی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ سورہ توحید کو سمجھ سکے. الحم سے لے کر مناس تک پورا قرآن اس قابل بناتا ہے ذہن انسانی کو وہ سورہ توحید کا حامل بن جائے. تو ایک بات کہنے کے لیے بہت سی باتیں کہنی پڑتی ہیں, دوست کی باتیں کہنی پڑتی ہیں, دشمنوں کی باتیں, تاریخ کی باتیں, ادب کی باتیں, علم کی باتیں, عرفان کی باتیں, مسائل کی باتیں, مسائل کی باتیں. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب اگر کسی سن سے ادب میں پایا جاتا ہے تو وہ ہماری مجلس آزاد ہے. کسی جملے میں ہم تاریخ کی طرف اشارہ کریں تو کہیں کوئی ادبی نقطہ ہوگا, تو کہیں کوئی اصول دین کی طرف اشارہ ہوگا, کہیں پورو دین کی طرف اشارہ ہوگا. سب باتیں ملی جلی آگے بڑھتی چلی جائیں گی. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کہیں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے, کہیں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے, کہیں تاریخی واقعات ہیں, کہیں حقائق ہیں, کہیں فکر انگیز کوئی بات ہے, کہیں عملی کوئی بات ہے. یہ قرآن مجید کا اصول ہے. بارہ تو ایک بات کہنے کے لیے بہت سی باتیں کہنا پڑتی. ولایت حق قائم ہے, کہاں قائم ہے؟ پھر آپ مجھ سے پوچھئے کہ تم بھارت کے رہنے والے ہو, وہاں کس کی حکومت ہے اس وقت؟ تم کہوں گا ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی. تو اس کے کیا معنی؟ منموہن سنگھ صاحب کی حکومت میں آپ رہتے ہیں یا اللہ کی حکومت میں رہتے ہیں؟ یہی تو جینے کا سلیقہ ہونا چاہیے, کہیں بھی رہے رہے اس کی حکومت. اب مسلم صاحب کی حکومت میں رہتے تو کبھی یہ ضرورت نہ کرتے کہ ان پہ اعتراض کرتے. ہم بہت سی باتوں میں ان پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے اعتراض کرتے ہیں, ان کی غیبت میں اعتراض کرتے ہیں, پبلک کرتی ہے نہیں کرتی. کس کے سہارے یہ جرأت مل جاتی ہے میں بس سبھی تذکرہ عرض کر رہا ہوں کہ دو برس پہلے ہندوستان میں پارلیمنٹ میں ہمارے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی ایما پر, ان کی خواہش پر پورے ہندوستان کے مسلمان علماء کی ایک کانفرنس طلب کی گئی, اور اس کانفرنس میں مومنین کی نمائندگی کے طور پر اس فقیر کو طلب کیا گیا. جب ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی تقریر ہو گئی تو ہمارے جناب مولانا محمود مدنی صاحب نے فوراً میرا نام پکار کر کہا کہ اب یہ تقریر کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا, اور جو خوبیاں ان میں تھیں وہ بیان کی. میں نے اس پر خوشی ظاہر کی کہ وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, ایک نیک انسان ہیں, شریف انسان ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے, جو وعدے آپ نے کیے ہیں ہم سے وہ بالکل سچ ہیں, ہم آپ کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں, مگر اس کا لحاظ آپ کیجیے گا کہ جو آپ کا پورا سسٹم ہے وہ آپ کو جھٹلا نہ دے. ہم آپ کو سچا سمجھیں, اچھے آدمی, اچھے انسان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اچھے انسان. مگر جو سسٹم ہے, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, جو اوپر سے نیچے تک نظام قائم ہے ہمارے ملک میں, اس میں سربراہ مملکت وعدے کرتا ہے اور وہ وعدے پورے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. بہت سی اسکیمیں ہوتی ہیں اوپر سے چلی اور نیچے تک پہنچتے پہنچتے کاغذ سے پوری ہو گئی. دنیا کے مسائل ہم ان مسائل سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی نعوذ باللہ آج سیاسی تقریر کر رہا ہوں, نہ میں سیاسی شخص ہوں, نہ سیاسی تقریر کر رہا ہوں, لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وشال آ گئی کہ یہ بات بھی کہنے کی ضرورت کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں مگر گلا بھی رکھتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی باتیں پوری نہیں ہوتی. یہ گلا کرنے کا حوصلہ کہاں سے ملا؟ یہ حوصلہ کہاں سے ملا کہ ہم اپنے حاکم سے, اپنے وزیر سے, اپنے سربراہ سے گلا کر سکیں, شکوا کر سکیں؟ شکوا کرنے کی جرأت تبھی ملتی ہے, تبھی پیدا ہوتی ہے جب یہ یقین کہیں موجود ہو کہ اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے. اس کے اوپر بھی کوئی طاقت موجود ہے. بڑی نازک گفتگو, بڑے نازک مراحل سے گزرا. تو یہ صورت